بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت و طاق کی اور رات کی جب وہ جانے لگے، بے شک ان چیزوں میں قسم ہے صاحب عقل کے لیے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا ہے، ستون والے ارم والے، جس کا مثل دوسرے شہروں میں نہیں پیدا ہوا ہے، اور سمود کے ساتھ جو وادی میں پتھر تراش کر مکان بناتے تھے، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ جن لوگوں نے شہروں میں سرکشی پھیلائی اور خوب فساد کیا، تو پھر خدا نے ان پر عذاب کے کوڑے برسا دیے۔ بے شک تمہارا پروردگار ظالموں کی تاک میں ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری اردو مجلس کے ساتھ آپ کا میزبان ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ فجر کی آیت نمبر 1 سے 14 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سنیں گے، جس میں عالمی خبریں بھی شامل ہوں گی۔ اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد عشر فجر کا خصوصی پروگرام نشر ہوگا، اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام آئینۂ صحافت۔ اس کے بعد پروگرام منار نور آپ سنیں گے، اور اس کے بعد خبروں کا دوسرا بلیٹن ہوگا۔ خبروں کے دوسرے بلیٹن کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران آپ سنیں گے، اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام یادوں کے جھروکے۔ اس کے بعد خبروں کا تیسرا بلیٹن پیش کیا جائے گا، اور نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام آج کا ایران۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش، جس میں سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کی جائیں گی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ حماس کے رہنماؤں کا دورہ تہران، رہبر انقلاب اسلامی سے ملاقات، امریکہ اور صہیونی حکومت کو شکست دینے پر رہبر معظم کی جانب سے استقامتی فلسطینی محاذ کی قدردانی۔ عشر فجر کی مناسبت سے ایک کارخانے کی افتتاحی تقریب سے صدر ایران کا خطاب، پابندیوں اور دباؤ کو ناکام بنا کر ترقی و پیش رفت کی چوٹیاں سر کرنے کا عزم۔ دہلی اسمبلی کے انتخابات کے نتائج، بھارتیہ جنتا پارٹی کی بھاری اکثریت سے جیت۔ اور پاکستان میں تحریک انصاف کے یوم سیاہ کے اعلان کے بعد پولیس نے سیکیورٹی سخت کر دی۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ آپ لوگ صہیونی حکومت پر ہی نہیں بلکہ امریکہ پر غلبہ پائیں گے، یہ بات رہبر انقلاب اسلامی نے فلسطین کی مزاحمتی تحریک حماس کے رہنماؤں سے ملاقات میں کہی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے شہید اسماعیل ہنیہ اور تحریک حماس کے دیگر شہید کمانڈروں کو یاد کرتے ہوئے حماس کے وفد کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ لوگوں نے صہیونی حکومت بلکہ درحقیقت امریکہ کو شکست دی ہے، اور بفضل الہی انہیں آپ لوگوں نے اپنے کسی بھی مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے آپ اور غزہ کے عوام کو عزت و فتح عطا کی، اور غزہ کو خدائے سبحان نے اس آیت کا مصداق قرار دیا کہ کبھی ایک خلیل گروہ بإذن اللہ ایک بڑے اور طاقتور گروہ پر غالب آ جاتا ہے۔ اس ملاقات میں حماس کے قیادتی کونسل کے چیئرمین اسماعیل درویش نے رہبر انقلاب اسلامی کو غزہ میں فلسطینی مزاحمت کی کامیابی پر مبارکباد پیش کی اور کہا کہ غزہ کی کامیابی اور اسلامی انقلاب کی کامیابی کی سالگرہ کے ایک ساتھ ہونے کو نیک شگون سمجھتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یہ مبارک ملاپ بیت المقدس اور مسجد الاقصی کی آزادی کی راہ ہموار کرے گا۔ اس ملاقات میں تحریک حماس کے سربراہ خلیل الحیا کے علاوہ تنظیم کے اور دیگر رہنما بھی موجود تھے۔ اس سے قبل گزشتہ روز اسلامی جمہوریہ ایران کی فضائیہ اور ایئر ڈیفینس فورس کے کمانڈروں سے ملاقات میں رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ امریکی بیٹھ کر کاغذ پر دنیا کا نقشہ تبدیل کر رہے ہیں، لیکن یہ صرف کاغذ پر ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ہمارے بارے میں بھی بول رہے ہیں اور دھمکی دے رہے ہیں، اگر وہ دھمکی دیں گے تو ہم بھی انہیں دھمکی دیں گے، اگر دھمکی پر عمل کریں گے تو ہم بھی دھمکی پر عمل کریں گے، اگر وہ ہماری قوم کی سلامتی پر حملہ کریں گے تو ہم بھی یقیناً ان کی سلامتی پر حملہ کریں گے۔ یہ طرز عمل قرآن اور اسلام کے احکام سے لیا گیا ہے اور یہ ہمارا فریضہ ہے۔ امید ہے کہ خداوند عالم ہمیں اپنے فرائض کی انجام دہی میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے دباؤ کے مقابلے میں ڈٹے رہنے اور پابندیوں کو ناکام بنا کر ترقی و پیش رفت کی چوٹیاں سر کرنے کے عزم کا اعلان کیا ہے۔ صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے سنیچر کو ایک کارخانے کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا ہے کہ ہم ملک میں عظیم کارنامے انجام دینے پر قادر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دشمن اس خام خیالی کا شکار ہے کہ وہ ہم کو پابندیوں اور دباؤ سے جھکا سکتے ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ صدر پزشکیان نے کہا کہ ہم خود اعتمادی کے ساتھ اپنی توانائیوں پر بھروسہ کرتے ہوئے پابندیوں کو ناکام بنائیں گے اور ترقی و پیش رفت کی چوٹیاں سر کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ رہبر انقلاب اسلامی اپنے گزشتہ روز کے خطاب میں بہت خوبصورت بات کہی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے گزشتہ روز کے خطاب میں بہت خوبصورت بات کہی ہے کہ ہم اور ہمارے نوجوان ملک کا مستقبل سنوارنے اور ملک کو جیسا ہے اس سے بہتر بنانے پر قادر ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی بحریہ کے کمانڈر نے ایران پاکستان قریبی تعلقات کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ امن 25 انٹرنیشنل بحری مشق میں شرکت کا مقصد دونوں ممالک کی جانب سے سمندری حدود میں آپریشنل سطح کو بہتر بنانا اور مستقبل میں دو طرفہ مشقوں کا انعقاد ہے۔ ایرانی بحریہ کے کمانڈر شہرام ایرانی امن 25 انٹرنیشنل مشق میں شرکت کے لیے ایک اعلیٰ سطحی فوجی وفد کے ہمراہ کراچی میں موجود ہیں۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ اس انٹرنیشنل ایونٹ میں ایران کی بھرپور اور نمایاں موجودگی پاکستان کے ساتھ قریبی تعلقات کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ ایرانی بحریہ کے سربراہ نے امید ظاہر کی کہ ایران پاکستان بحری افواج کے درمیان تعاون مستقبل میں دو طرفہ مشقوں کے انعقاد کے لیے ایک مناسب پلیٹ فارم فراہم کرے گا۔ قابل ذکر ہے کہ ایران کی بحریہ کے سربراہ شہرام ایرانی پاکستانی بحریہ کے کمانڈر کی دعوت پر سنیچر کو کراچی پہنچے ہیں، جو امن انٹرنیشنل بحری مشق میں شرکت کریں گے۔ ایرانی بحریہ کے آپریشنل اور فلوٹنگ ٹیمیں بھی اس مشق میں شرکت کے لیے کراچی میں موجود ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ فلسطین کی تحریک حماس کے ایک رہنما محمود مرداوی نے تاکید کی ہے کہ فلسطینی قوم امریکی صدر ٹرمپ کے تسلط پسندانہ اور صہیونی حکومت کے غاصبانہ منصوبوں کے مقابلے میں تسلیم نہیں ہوگی اور فلسطین کے خلاف ہر سطح کی گھناؤنی سازش کو ناکام بنا دیا جائے گا۔ فلسطین کی تحریک حماس کے رہنما محمود مرداوی نے کہا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کے بیان کا سیاسی، سفارتی اور عملی اقدامات اور فلسطینیوں کے قومی اتحاد کی تقویت نیز تمام خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے متحدہ محاذ تشکیل دے کر جواب دیا جانا چاہیے۔ انہوں نے اسی طرح فلسطینیوں کی عوامی استقامت کی اہمیت اور نئے حالات پیدا کرنے کے لیے رچائی جانے والی سازش کے مقابلے میں استقامت اور اسی طرح سرزمین فلسطین میں فلسطینیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے جدوجہد جاری رکھے جانے کی اہمیت پر زور دیا۔ اس سے قبل 5 عرب ملکوں اور فلسطینی اتھارٹی کے ایک سینئر لیڈر نے حکومت امریکہ کے نام اپنے ایک مشترکہ مراسلے میں غزہ کے فلسطینیوں کو مصر اور اردن منتقل کرنے کے بارے میں امریکی صدر ٹرمپ کے منصوبے پر اپنی مخالفت کا اظہار کیا۔ اس مشترکہ خط میں کہا گیا ہے کہ غزہ کی تعمیر نو علاقے کے عوام کی براہ راست مشارکت سے انجام پانی چاہیے اور فلسطینی شہری اپنے وطن کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتے اور انہیں دربدر کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے غزہ کے مکمل انخلا اور وہاں کے فلسطینیوں کو اردن اور مصر منتقل کیے جانے کی بات کہی تھی۔ انہوں نے غزہ کی تباہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ مصر اور اردن کو چاہیے کہ ان فلسطینیوں کو اپنے یہاں بسائیں۔ ٹرمپ نے آمرانہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے مصر اور اردن کے رہنماؤں سے اپیل کی تھی کہ وہ اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے میں تعاون کریں، تاہم ٹرمپ کے ان منصوبے پر علاقے کے ملکوں نے اپنی شدید مخالفت کا اظہار کیا ہے۔ جنوبی افریقہ نے غاصب صہیونی حکومت کی حمایت کے تناظر میں امریکی صدر کے جارحانہ اقدامات اور فیصلوں کے باوجود فلسطینی عوام کی حمایت اور ان سے اظہار ہمدردی کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق جنوبی افریقہ کے صدر سیریل راما پھوسا نے یہ بات زور دے کر کہی ہے کہ ان کا ملک فلسطینی عوام کی حمایت کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی عوام دسیوں سال سے غیر قانونی قبضے کے سائے میں ناقابل بیان رنج و علم کو برداشت کرتے آئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جنوبی افریقہ نے نسل کشی کی روک تھام کے کنونشن کے تحت اپنی ذمہ داریوں کی بنیاد پر بین الاقوامی عدالت انصاف میں اسرائیلی حکومت کے خلاف شکایت درج کرائی۔ دسمبر 2023 میں جنوبی افریقہ نے بین الاقوامی عدالت انصاف میں اسرائیلی حکومت کے خلاف شکایت درج کرائی جس میں کہا گیا کہ حکومت نے غزہ پٹی میں فلسطینیوں کے خلاف نسل کشی کی روک تھام کے کنونشن کی خلاف ورزی کی ہے۔ اس کے بعد پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کئی ممالک نکاراگوا، کیوبا، آئرلینڈ، کولمبیا، لیبیا، میکسیکو، فلسطین، اسپین اور ترکی سمیت متعدد ممالک اس شکایت میں شامل ہوئے ہیں۔ بین الاقوامی فوجداری عدالت نے نسل کشی کے ارتکاب کے جرم میں غاصب صہیونی حکومت کے خلاف جنوبی افریقہ کی شکایت کرنے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنوبی افریقہ کے لیے واشنگٹن کی مالی امداد بند کرنے کے ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ ٹرمپ نے اپنے حکم نامے میں جنوبی افریقہ کی حکومت پر اپنے ملک میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے اور امریکہ کی خارجہ پالیسی کو نقصان پہنچانے کا الزام عائد کیا اور کہا کہ وہ اپنے ملک، اپنے اتحادیوں، افریقی شراکت داروں اور اپنے قومی مفاد اور سلامتی کو خطرات سے دوچار کرنے کے جنوبی افریقہ کے اقدام کی حمایت نہیں کر سکتے۔ ٹرمپ کے ایگزیکٹو آرڈر میں مزید آیا ہے کہ جنوبی افریقہ نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف جارحانہ موقف اپنایا ہے جس میں بین الاقوامی عدالت انصاف میں اسرائیل پر نسل کشی کا الزام لگانا اور تجارتی، فوجی اور جوہری تعاون کو فروغ دینے کے لیے ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کرنا شامل ہے۔ دہلی کی ریاستی اسمبلی کے نتائج سامنے آ گئے ہیں اور بی جے پی اپنے دیگر حریفوں کو شکست دیتے ہوئے اقتدار پر قبضہ جمانے میں کامیاب ہو گئی۔ دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق ان انتخابات میں دہلی کی حکمراں جماعت عام آدمی پارٹی کو سخت شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ سامنے آنے والے نتائج کے مطابق بی جے پی جماعت 70 رکنی اسمبلی میں 47 نشستوں پر قبضہ جمانے میں کامیاب رہی، جبکہ دہلی کی حکمران جماعت عام آدمی پارٹی کو صرف 23 نشستیں ہی مل پائیں۔ عام آدمی پارٹی کے چیف اروند کیجریوال بھی اپنے حلقے میں کامیاب نہ ہو سکے اور بی جے پی کے پرویش ورما نے انہیں 4000 ووٹوں سے شکست دی۔ تاہم وزیر اعلی دہلی آتشی اپنے حلقے میں کامیاب ہو گئے۔ انتخابات میں کانگریس کو کوئی بھی نشست نہیں ملی۔ اسمبلی انتخابات میں جماعت کی کامیابی کے بعد وزیر اعظم مودی نے اپنے تہنیتی پیغام میں دہلی کے عوام کا شکریہ ادا کیا ہے۔ انہوں نے اپنی ایکس پوسٹ میں اس کامیابی کو تاریخی بتایا اور ہمہ جہتی ترقی کی یقین دہانی کرائی ہے۔ پاکستان میں تحریک انصاف کے یوم سیاہ کے اعلان کے بعد پولیس نے سیکیورٹی سخت کر دی ہے۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان کے اعلان پر آج یوم سیاہ منایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے مرکزی جلسہ سوابی میں ہو رہا ہے، جبکہ قیادت کی جانب سے دیگر شہروں میں بھی احتجاج اور ریلیاں نکالنے کی ہدایت کی گئی ہے، جس پر حکومتی ادارے حرکت میں آ گئے ہیں اور پکڑ دھکڑ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ ملتان میں پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کے دوران شاہ محمود قریشی کی بیٹی مہربانو قریشی کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے جاوید ہاشمی کے داماد زاہد بہار ہاشمی اور پارٹی ٹکٹ ہولڈر دلیر مہار کو بھی حراست میں لے لیا۔ پولیس کے مطابق پی ٹی آئی رہنماؤں کو پل چھٹا مختوم رشید سے اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ احتجاجی ریلی کی قیادت کر رہے تھے۔ اسلام آباد میں تحریک انصاف کے یوم سیاہ کے اعلان کے بعد پولیس نے سیکیورٹی سخت کر دی ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے 8 فروری کو ملک میں یوم سیاہ منانے اور جلسے کرنے کے علاوہ احتجاج کا لائحہ عمل دیا تھا، جبکہ انتظامیہ نے اسے پی ٹی آئی کے احتجاجی جلوس اور جلوسوں پر 3 دن کی پابندی عائد کر رکھی ہے۔ اس کے باوجود پی ٹی آئی کے کارکنوں نے اس پابندی کو توڑ کر پریس کلب کے باہر جمع ہو کر اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ گرد و پیش میں ابھی آپ سن رہے تھے عالمی خبریں، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی جناب حسین تقوی، اور اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی جناب ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب۔ سامعین، آج کا موضوع ہے رہبر انقلاب اسلامی کا خطاب، جو کل انہوں نے فضائیہ کے جوانوں سے اور فضائیہ کے سربراہ سے ملاقات کے دوران خطاب کیا تھا۔ تو راشد صاحب، اس خطاب پر آپ کا کیا تبصرہ ہے؟
جی، بہت شکریہ ہاشم علی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ روز رہبر انقلاب اسلامی کی خدمت میں فضائیہ کا ایک وفد کہیں، یا فضائیہ کے اس میں افسر بھی تھے اور نان کمیشنڈ آفیسر بھی تھے اور مختلف کارکنان بھی تھے، چیف سے لے کے ایک عام ایئر فورس کا جو ملازم ہیں وہ اس میں شامل تھے. البتہ انتخاب شدہ لوگ آئے تھے, اور اس سے پہلے کہ میں رہبر انقلاب اسلامی کی گفتگو کی طرف اشارہ کروں, ایک بڑا دلچسپ واقعہ میرے ذہن میں آیا, تو میں وہ چاہتا ہوں کہ سامعین کی خدمت میں وہ عرض کرتا چلوں. جی دیکھیں, جب ایران کا اسلامی انقلاب 1979 میں کامیاب ہوا, اور کامیابی سے پہلے امام خمینی رحمت اللہ علیہ جب فرانس سے واپس تہران تشریف لائے, تو امام خمینی رحمت اللہ علیہ کو تہران کے ایک جنوبی علاقے میں ایک مدرسہ علوی میں ٹھہرایا گیا تھا, اور مدرسہ علوی میں جب امام تشریف لائے تو مختلف وفود صبح سے لے کے رات گئے تک یہ سلسلہ جاری رہتا, اور لوگ آتے ملتے, اس میں خواتین حضرات, مختلف تنظیمیں, مختلف شخصیات. تو اسی کے اندر ایک ملاقات جو ہے وہ بڑی دلچسپ اور بڑی جو سنسنی خیز تھی, وہ جب دوسرے دن اخبارات میں جب اس کا ذکر ہوا اور کچھ تصاویر اس کے سامنے آئی, تو حکومت کے اندر, یعنی اس وقت چونکہ ابھی انقلاب کامیاب نہیں ہوا تھا اور خود ایران میں شاہی حکومت کا سلسلہ جاری تھا, اور ان کا جو پرائم منسٹر تھا شاہ پور بختیار, وہ باقاعدہ اپنے عہدے پہ براجمان تھا, اور بظاہر حکومت بھی چل رہی تھی اور اس کی کیبنٹ بھی, لیکن جب اس نے دوسرے دن یہ تصویر دیکھی تو اس کے ہوش و حواس جسے کہتے ہیں وہ گم ہو گئے, اور اسے اپنے پاؤں کے نیچے سے زمین جو ہے وہ ہلتی ہوئی نظر آئی, گویا کھسک گئی. اب اسے اس کا اقتدار بھی اور اس کا جو حکومتی نظام تھا یا شاہی ایک کئی سالہ جو ایک دور تھا, وہ اسے محسوس ہوا کہ اب اس کا بچنا ممکن نہیں ہے. اور وہ تصویر کیا تھی کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ مدرسے کے ایک حال میں موجود ہیں, اور ایرانی فضائیہ کے جو آفیسرز ہیں وہ اپنے یونیفارم میں باقاعدہ سلامی پیش کر رہے ہیں, سیلوٹ کر رہے ہیں یا گارڈ آف آنر پیش کر رہے ہیں
امام خمینی
رحمۃ اللہ علیہ کو. اب دوسرے دن جب خبر آئی تو یہ واقعہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ حیران کن تھی کہ کیا ایئر فورس کے اندر بغاوت ہو چکی ہے, اور خود پرائم منسٹر کو اس کی کوئی خبر نہیں تھی کہ جو اعلی افسران کا ایک گروہ ہے وہ انقلاب سے مل چکا ہے, اور نہ صرف مل چکا ہے بلکہ وہ اپنے یونیفارم میں جا کے اس نے باقاعدہ جو ہے وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک انقلاب کے سربراہ کی حیثیت سے باقاعدہ سلامی پیش کی, گارڈ آف آنر پیش کیا. تو واقعہ جو سناتے ہیں وہ بڑا دلچسپ ہے کہ جب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہ موجود تھے تو یہ جتنے پی اے یعنی ایئر فورس کے جو لوگ تھے, یہ ان کے اندر ایک بڑی تعداد انقلاب کے ساتھ ہمانگ ہو چکی تھی, لیکن ظاہر ہے شاہ کا دور تھا اور بڑی سختیاں تھیں اور ساواک جیسا انٹیلیجنس کے ادارہ تھا, اور حکومت بھی ظاہر ہے شاہ کے پاس تھی, تو وہ اس کا اظہار نہیں کرتے تھے, لیکن اندر اندر ایک سسٹم, ایک بڑا آرگنائزیشنل سٹرکچر بن چکا تھا کہ جو فضائیہ کے افسران تھے وہ آپس میں مربوط تھے, اور انقلاب کے اندر ہونے والی ہر تبدیلی میں وہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی شریک تھے. لہذا انہوں نے کیا کیا کہ امام خمینی سے ملنے کے لیے سب اپنے عام سادہ لباس میں آئے, لیکن ہر ایک نے اپنا یونیفارم کسی نہ کسی طرح چھپا کے اس مدرسے میں پہنچا دیا, اور مدرسے کے کسی کمرے میں جا کے خفیہ طور پہ انہوں نے وہاں پہ اپنا یونیفارم چینج کیا, یعنی اپنا سول ڈریس اتار کے اس کی جگہ پہ ایئر فورس کا جو ہے وہ باقاعدہ یونیفارم پہنا, اور پھر ایک دم کسی کو کانوں خبر نہ ہوئی, اور وہیں پہ ایک بڑے حال میں جو ہے وہ یہ تقریب ہوئی. تو اس تقریب کو ایران کے اسلامی انقلاب میں بڑی اہمیت ہے, اور اسی اہمیت کے پیش نظر چونکہ جتنی فورسز تھیں مثلا بحریہ کی تھی یا مثلا بری فوج تھی, تو سب سے پہلے جس نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ یا انقلاب کے ساتھ ہمہنگ ہونے اور انقلاب کے ساتھ انقلاب کو قبول کرنے اور انقلاب کا ساتھ دینے کا اعلان کیا تھا, تو وہ ایران کی فضائیہ تھی. تو اسی مناسبت سے ہر سال جس دن یہ عمل انجام پایا تھا انقلاب سے پہلے, یعنی 11 فروری سے پہلے, اسی دن کی مناسبت سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بھی اور رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ سید علی خامنائی کے دور میں بھی اسی طرح کا ایک آفیسرز اور غیر جو دوسرے کارکنان ہیں فضائیہ کے, وہ آتے ہیں اور پھر ایک دفعہ تجدید عہد کرتے ہیں, گویا پھر اس واقعے کو یاد کرتے ہیں اور پھر اپنی آمادگی اور اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک بار پھر انقلاب سے ہم ہانگ کرتے ہیں کہ ہم آج سے 45 سال پہلے 1979 میں جس انداز سے ہم نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ دینے کا اعلان کیا تھا, آج بھی ہم تجدید عہد کرتے ہیں کہ ہم آج بھی رہبر انقلاب اسلامی اور اسلامی انقلاب اور اسلامی حکومت کا جو ہے وہ ساتھ دیتے رہیں گے. تو یہ ایک اس کا بیک گراؤنڈ تھا کہ جس بنیاد پہ یہ گزشتہ روز ایئر فورس کے لوگ جو ہیں وہ رہبر انقلاب اسلامی کی خدمت میں حاضر ہوئے. خوب, اب جو آپ کا سوال تھا میں اس کی طرف آتا ہوں کہ رہبر انقلاب اسلامی نے اس اجتماع سے یا ایئر فورس کے جو سٹاف کے لوگ تھے ان سے خطاب میں کیا خاص جو ہے وہ بات کی. یوں تو انقلاب کی تاریخ پہ بھی رہبر انقلاب اسلامی نے جو ہے وہ روشنی ڈالی, پھر ایئر فورس کی جو خصوصیات ہیں, جو اس کی ترقی تھی اس کے بارے میں, اور ایئر فورس نے جو جنگ کے زمانے میں اور جنگ کے بعد بھی ملک کے دفاع کے لیے, ارضی سالمیت کے دفاع کے لیے, اقتدار اعلیٰ کے دفاع کے لیے جو ایئر فورس نے خدمات انجام دیں اس کی طرف بھی رہبر انقلاب اسلامی نے اشارہ کیا, اور ایئر فورس کے اندر جو پیش رفت ہوئی ٹیکنیکل بنیادوں پہ, دفاعی بنیادوں پہ, اس کی طرف بھی رہبر انقلاب اسلامی نے اشارہ کیا. لیکن جو اہم بات تھی اور جس کا سب کو انتظار تھا کہ اس وقت ایران کے اندر بھی, ایران کے باہر ریجنل بھی, اور آپ گلوبل دیکھیں یا ورلڈ سطح پہ, عالمی سطح پہ بھی ایک بات بہت زیادہ اس وقت زیر بحث ہے, وہ یہ ہے کہ کیا ایران امریکہ سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے, اور کیا ایران کی طرف سے نئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جو مختلف طرح کے اشارے ہیں, جو مختلف طرح کے پیغامات ہیں, ان پیغامات پہ ایران کا کیا رد عمل ہو سکتا ہے, اور بالخصوص سپریم لیڈر یعنی رہبر انقلاب اسلامی اس موضوع پر کیا موقف رکھتے ہیں. تو اس لحاظ سے ایک لوگوں کے ذہن میں ایک انتظار کی کیفیت بھی تھی, اور رہبر انقلاب اسلامی نے بھی البتہ چند دن پہلے بھی ایک خطاب میں انہوں نے اشارہ فرمایا تھا, لیکن اس ملاقات میں یا اس خطاب میں بہت ہی صراحت کے ساتھ اور بہت ہی قاطعیت کے ساتھ رہبر انقلاب اسلامی نے امریکہ سے مذاکرات کو مسترد کیا ہے, اور رہبر معظم نے 3 اصطلاحات استعمال کیں. آپ نے فرمایا کہ نہ تو امریکہ سے مذاکرات دانشمندانہ ہیں, نہ ہی جو ہے وہ عقلانہ ہیں, اور نہ ہی شرافت مندانہ ہے. یعنی یہ 3 اصطلاحیں رہبر انقلاب اسلامی نے اس آنے والے دور میں یا جو جس پہ بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے کہ ایران جو ہے وہ کس انداز سے امریکہ سے مذاکرات کرے گا نہیں کرے گا, کن شرائط پہ کرے گا, کیا صورتحال بنے گی, تو رہبر انقلاب اسلامی نے ایک تو بڑی وضاحت کے ساتھ کہا کہ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ایران کی مشکلات کا حل مذاکرات میں ہے تو وہ غلط راستے پہ ہیں, وہ عالمی سیاست کو بھی نہیں سمجھتے, علاقائی سیاست کو بھی نہیں سمجھتے, اور انہیں ایران کی سیاست کی بھی سمجھ بوجھ نہیں ہے. جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر امریکہ سے مذاکرات ہوں گے تو دودھ اور شہد کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی, اقتصادی مسائل حل ہو جائیں گے, ملک کو دیگر جو مسائل درپیش ہیں, جو چیلنج درپیش ہیں, وہ ختم ہو جائیں گے. تو رہبر انقلاب اسلامی نے کہا کہ یہ سوچنا یا یہ کہنا کہ اس مذاکرات کے نتیجے میں ایرانی قوم جو ہے وہ خوشحال ہو جائے گی, ایرانی قوم کی اقتصادی مشکلات حل ہو جائیں گی, اور ایران کے راستے میں جو مختلف ہرڈلز ہیں، چیلنج ہیں، وہ چیلنج ختم ہو جائیں گے. تو ایک تو رہبر انقلاب اسلامی نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا، اور جو وہ جو تین خصوصیات بتائی ہیں کہ یہ مذاکرات کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، چونکہ مذاکرات یا کوئی بھی کام جب کوئی بھی اقدام آپ کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے ماضی کے تجربات کو دیکھا جاتا ہے. تو رہبر انقلاب اسلامی نے جو اشارہ فرمایا کہ اگر ہم مذاکرات کو کامیابی کی چابی سمجھ رہے ہیں تو پہلے ہمیں مذاکرات اور جن کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہیں ان دونوں کا ماضی دیکھنا چاہیے. اس ماضی کو دیکھنے کے بعد ماضی کے تجربات ہوتے ہیں کہ جو انسان کو سکھاتے ہیں، یہ ماضی کے تجربات ہوتے ہیں کہ جو ایک کسوٹی کا کام لیتے ہیں اور یہ معیار قرار پاتے ہیں کہ جن کو دیکھ کے پھر آئندہ کے فیصلے کیے جاتے ہیں. تو رہبر انقلاب اسلامی نے واضح طور پہ کہا کہ جب ہم نے الجزائر معاہدے کے تناظر میں امریکہ سے مذاکرات کیے تو امریکہ نے جو اس وقت وعدے کیے تھے، ایران کا جو سرمایہ، جو اثاثے امریکہ کے پاس منجمد ہیں، اس وقت اس نے کہا تھا کہ وہ جو ہے وہ فوراً ریلیز کر دیے جائیں گے، اسی طرح ایران کے معاملات میں وہ مداخلت نہیں کرے گا، اسی طرح ایران کے دشمنوں کو سپورٹ نہیں کرے گا. تو رہبر انقلاب اسلامی نے کہا کہ الجزائر معاہدے کے عنوان سے جو اس وقت امریکہ نے وعدے وعید کیے تھے اس میں سے ایک بھی وعدہ اس نے پورا نہیں کیا، بلکہ پہلے سے بڑھ کر جو ہے وہ اس نے ایران کی مخالفت کی اور اس کے معاندانہ رویے میں کبھی بھی کمی نہیں آئی. پھر رہبر انقلاب اسلامی کہا کہ دوسرا تجربہ ہمارا جو ہے وہ ایٹمی معاہدے کا ہے. عالمی ایٹمی معاہدے کے اندر کتنی کوششیں کی گئیں، کئی سالوں کی سفارتکاری کے بعد جو 5+1 کنٹریز کے ساتھ بیٹھ کے ایران نے معاہدہ کیا، بقول رہبر انقلاب اسلامی کہ ہم نے بہت ساری گنجائشیں، سہولیات تک جو ہے وہ مخالف کو دیں تاکہ کسی طریقے سے یہ جو ہے وہ معاہدہ ہو جائے. لیکن اس معاہدے کا نتیجہ کیا ہوا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اس معاہدے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے اور انہوں نے اس معاہدے سے جو ہے وہ علیحدگی کا اعلان کر دیا، اور بالکل کئی ممالک کی کئی سالہ کوششوں پہ انہوں نے پانی پھیر دیا. تو رہبر انقلاب اسلامی نے کہا کہ یہ ہے ہمارا تجربہ ماضی کا امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا، امریکہ کے ساتھ کوئی عہد کرنے کا اور امریکہ کے ساتھ معاملات درست کرنے کا. تو رہبر انقلاب اسلامی کے بقول کہ ماضی کے تجربات یہ کہتے ہیں کہ امریکہ پہ ہرگز اعتماد نہیں کیا جا سکتا. جب اعتماد نہیں کیا جا سکتا اور ماضی میں بھی اس نے جو نقصان پہنچایا ہے وہ نقصان بھی ہر روز بڑھ رہا ہے، وہ کبھی میکسیمم پریشر کے نام سے، کبھی ایران کے مخالف قوتوں کو مضبوط کر کے، کبھی ایران کے خلاف عالمی میڈیا میں عجیب و غریب قسم کے مسائل پیدا کر کے، کہیں پہ اقتصادی پابندیاں عائد کر کے، کہیں پہ لائف سیونگ ڈرگز تک پر پابندیاں لگا کے اس نے ایران کو ہر طرف سے گھیرنے کی، محاصرے کی اس کی کوشش کی ہے. لہذا اب اس سے یہ توقع رکھنا کہ ایک دم ٹرمپ کے آنے سے امریکہ کا جو ہے وہ پورا جو موقف ہے، جو ان کا نیریٹو ہے ایران کے بارے میں، وہ تبدیل ہو جائے گا. تو رہبر انقلاب اسلامی کے تجربات کی روشنی میں یقیناً یہ مذاکرات ایران کو کسی ایسی پوزیشن میں نہیں لے جا سکتے کہ جس پہ یہ کہا جا سکتے کہ ایران اس سے فائدہ اٹھائے گا. تو رہبر انقلاب اسلامی کے بقول کے ماضی کے تجربات کی روشنی میں یہ مذاکرات نہ عقلانہ ہے، نہ دانش مندانہ ہے، اور نہ ہی شرافت مندانہ ہے.
جی بہت شکریہ. اور سامعین، معاف کیجیے سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین، اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
جو दुखियों पे करम अपना या सल्ले अला करना, खैरात हमें अपने जलवों की अता करना, दुखियों पे करम अपना या सल्ले अला करना, खैरात हमें अपने जलवों की अता करना। कब तक मेरे आका यूं ये जिस्त बसर होगी, बतलाओ शबे गम की किस आन सहर होगी, अब रहम करम अपना महबूब खुदा करना, दुखियों पे करम अपना या सल्ले अला करना, खैरात हमें अपने जलवों की अता करना। हम तो हैं रहीने गम और हिजर के मारे हैं, जो कुछ भी है लेकिन हम दीवाने तुम्हारे हैं, मकबूल दीवानों की सरकार पे करम अपना या सल्ले अला करना, खैरात हमें अपने जलवों की अता करना। हर चंद के चौखट से ये दूर दीवाना है, लेकिन या नबी हर पल नजरों में मदीना है, बीमार मदीना हूँ सरकार दवा करना, दुखियों पे करम अपना या सल्ले अला करना, खैरात हमें अपने जलवों की अता करना। मुद्दत से परेशान है जीते हैं ना मरते हैं, यादों में तुम्हारी हम सरकार तड़पते हैं, इशरत से हुई सरजद सब माफ खता करना, दुखियों पे करम अपना या सल्ले अला करना, खैरात हमें अपने जलवों की अता करना।
ये तेहरान है इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज़। समय अब पेशे खिदमत है عشرہ فجر کا خصوصی پروگرام۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل اذا يسر،
سامعین ایران کے اسلامی انقلاب کی سالگرہ کے مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ سامعین کے توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین ایران کے اسلامی انقلاب کی کامیابی کی مناسبت سے آپ تمام سامعین خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
سامعین ایران نے بہت سی پیش رفت دیکھی ہیں، جبکہ بعض منحرف عناصر اس کوشش میں رہے ہیں کہ ایران کی ترقی و پیش رفت کو منعکس نہ کریں یا اس طرح منعکس کریں کہ ایران کی حقیقی ترقی و پیش رفت نگاہوں میں نہ آئے۔ آج کے پروگرام میں ہم اسلامی انقلاب کی ترقی و پیش رفت کی چند مثالیں جو بیرونی طاقتوں پر بھروسہ کیے بغیر حاصل کی گئی ہیں کا مختصرا جائزہ پیش کریں گے۔
من تو دہن این دولت میزنم،
من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم، من به واسطه اینکه ملت مرا قبول دارد،
سامعین، ایران کا اسلامی انقلاب 20ویں صدی کے اہم ترین واقعات میں سے ایک ہے جو عظیم جد و جہد کے ساتھ نتیجہ خیز رہا ہے۔ اسلامی انقلاب کی ترقی و پیش رفت کی وضاحت کے لیے شاہی نظام حکومت کے چند سیاہ کارناموں کا ذکر یہاں ضروری ہے۔ عام طور پر پہلوی حکومت کے چار سیاہ کارنامے یہ ہیں: اندرونی جبر، اقتدار کی چوٹی پر وسیع پیمانے پر بدعنوانی، امریکہ پر انحصار اور ایک محروم معاشرے کا وجود۔ پہلوی حکومت کے سیاہ کارناموں میں سے ایک اندرونی جبر و استبداد تھا۔ پہلوی حکومت ظلم و جبر کو دو ہتھکنڈوں، ساواک کے غنڈوں اور شہری ملیشیا کے اہلکاروں کے ذریعے رواج دیتی تھی۔ پہلوی حکومت کے زمانے میں انتخابات یا سیاسی آزادیوں اور پارٹیوں کا کوئی تصور نہیں تھا۔ محمد رضا پہلوی نے طاقت کے توازن کو ایک طرف رکھنے کے لیے رستاخیز نامی پارٹی تشکیل دی اور تمام لوگ اس پارٹی کے ممبرشپ لینے پر مجبور تھے۔ پہلوی حکومت کے سیاہ کارناموں میں سے ایک اور حکومتی عہدیداروں میں وسیع پیمانے پر پائے جانے والی بدعنوانیاں تھیں۔ اسد اللہ عالم اپنی کتاب میں پہلوی حکومت کے عہدیداروں میں اخلاقی برائیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حویدہ کے حوالے سے لکھتا ہے کہ حکومت کے اعلی عہدیداروں میں بد اخلاقی کا رواج اس قدر زیادہ تھا کہ شرم و حیا کی حدودوں کو بھی پار کر گیا تھا۔ پہلوی حکومت کے عہدیداروں میں مالی بدعنوانیاں محمد رضا شاہ کے محل سے لے کر تمام شعبوں میں پائی جاتی تھیں۔
اللہ اکبر، خمینی رہبر، اللہ اکبر، خمینی رہبر۔
آواز آزادی، آواز آزادی، مشرق سے اٹھی ہے انسان کی فریاد، جانوں سے بنی ہے طوفان کی ہلچل، ساحل سے مچی ہے بھوچال ہے قوموں کی اور غیظ و غضب ہے، مظلوم کی رسی ہے یہ مضبوط عجب ہے۔
فولاد کے پنجے ہے جنگ میں دشمن کے لیے سخت شکنجے۔ اللہ اکبر، خمینی رہبر، اللہ اکبر، خمینی رہبر۔
اسلام کے بھی ہم ہیں نگہبان، قرآن کے اسلام کے بھی ہم ہیں نگہبان، اس فکر میں ہے خوش رہے ہر حال میں انسان۔
اللہ اکبر حمینی اکبر، اللہ اکبر حمینی اکبر، اللہ اکبر حمینی اکبر۔
سامعین، فائنینشل ٹائمز نے اپنی ایک رپورٹ میں مختلف ملکوں کے مفرور ڈکٹیٹروں کی جانب سے اپنے ملک کے مالی اثاثوں کو بیرون ملک منتقل کرنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے محمد رضا پہلوی کے بارے میں لکھا تھا کہ ایران کے مفرور شاہ نے اپنے ملک سے 35 ارب ڈالر بیرون ملک منتقل کیے تھے۔ اردشیر زاہدی نے بھی بیرون ملک شاہ کے مالی اثاثوں کی مالیت کے بارے میں لکھا ہے کہ شاہ ایران نے 31 ارب ڈالر بیرون ملک منتقل کیا تھا۔ پہلوی حکومت کے سیاہ کارناموں میں سے ایک اور سیاہ کارنامہ بیرونی قوتوں، خاص طور پر امریکہ سے اس کے بے انتہا وابستگی تھی۔ پہلوی حکومت نفسیاتی، سیاسی، دفاعی اور سیکیورٹی لحاظ سے امریکہ کی نوکر تھی۔ نکسن کے دو ستون نظریے کے مطابق ایران علاقائی پولیس مین تھا۔ پہلوی حکومت خارجہ پالیسی میں امریکی مفادات کو عملی جامہ پہنانے کی پابند تھی۔ ملکی سیاست میں اگرچہ پہلوی دوم کے اقتدار کے ستونوں کو فوج، بیوروکریسی اور عدالت کے 3 ستونوں کے طور پر پیش کیا گیا، لیکن اس کا ایک چوتھا ستون بھی تھا اور وہ امریکی حمایت تھی۔ پہلوی حکومت کا ایک اور سیاہ کارنامہ اشرافیہ کے ہاتھ میں اقتدار تھا اور معاشرے کا محروم طبقہ ملکی سیاست سے مکمل طور پر باہر تھا۔ پہلوی حکومت میں 46% عوام مکمل طور پر غربت کی لکیر کے نیچے زندگی بسر کر رہے تھے، جبکہ 73% عوام دیہی علاقوں میں زندگی بسر کر رہے تھے اور 46% عوام ناخواندہ تھے، جبکہ 96% دیہی عوام بجلی کی سہولت سے محروم تھے۔ ان تمام حالات کے باوجود ایران کے اندر اور باہر سے بعض عناصر یہ کوشش کرتے رہے ہیں کہ اسلامی انقلاب کے 43 سالہ کارناموں کو توڑ مروڑ کر پیش کریں یا ایران کے اسلامی انقلاب کے بعد کی ترقی و پیش رفت پر پردہ ڈالیں۔
اسلامی انقلاب کے بعد ملک کی ترقی کو بیان کرنے میں کئی مسائل ہیں، جن میں سے ایک کج فکری ہے۔ کج فکری کا مطلب یہ ہے کہ ترقی کے تصور کو مساوی اور اس کا مطلب فزیکی اور معاشی علامتیں جیسے روزگار کے مواقع پیدا کرنا، ہوائی اڈوں، ریفائنری اور سڑکوں کی تعمیر وغیرہ سمجھا جائے۔ مغرب میں اس قسم کی ترقی و پیش رفت معین لائن میں ترقی کا فروغ شمار ہوتی ہے۔ اسلامی انقلاب کے سیاسی ڈاکٹرائن اور بانی انقلاب اسلامی کے معرفت شناسی کے مکتب میں ترقی و پیش رفت کا موضوع ترقی کے فروغ میں شمار نہیں ہوتا، کیونکہ اسلام کے سیاسی نظام میں انسان کی مادی اور معنوی ترقی کا معیار ایک ہی ہے۔
سامعین، مغرب کے ساتھ انقلاب کے چیلنجوں میں سے ایک انسان کا وجود ہے، کیونکہ اسلامی نظام میں اخلاقی فضائل کی نشو و نما، معنوی ترقی اور اخلاقی سلامتی کو سمجھا جاتا ہے، لیکن مغرب میں یہ معنی نہیں ہے اور فلاح و بہبود اور تحفظ کو یقینی بنانا حکومت کی اہم ذمہ داری سمجھا جاتا ہے۔ انسان کی معنوی ترقی حکومت کے فرائض اور ذمہ داریوں میں شامل نہیں ہے۔